58.
مورخوں کی رائے کے مطابق ایجولیونا کا جادو اس کی زبان میں اور اس کے انداز و اطوار میں تھا. اس کا یہی کمال موسیٰ جیسے معمر اور جہاں دیدہ آدمی کو متاثر کرنے کے لیے کافی تھا. اس نے اسے شہنشاہ بنا دیا. ایجولیونا نے موسیٰ کے بیٹے عبدالعزیز کو یہ تاثر دیا کہ وہ اس کے خاندان کی عزت افزائی میں دلچسپی رکھتی ہے. موسیٰ بن نصیر اشبیلیا میں زیادہ دن نہیں ٹھہرا. اس نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے عبدالعزیز کو اندلس کا امیر مقرر کیا اور اسے تمام تر اختیارات دے دیے. وہ دن ایجولیونا کی زندگی کا خوشگوار ترین دن تھا. ایسا خوش نصیب دن اس کی زندگی میں اس وقت بھی نہیں آیا تھا جب وہ اندلس کے بادشاہ ریڈرک کی بیوی تھی. وہ ریڈرک کی منظور نظر تو بن گئی تھی اور ریڈرک اس کی ہر بات مان لیتا تھا، لیکن وہ من مانی نہیں کر سکتی تھی. ریڈرک نے ملکہ کا درجہ ایک اور بیوی کو دے رکھا تھا. اب وہ عبدالعزیز کی بیوی تھی اور منمانیاں کر سکتی تھی. موسیٰ بن نصیر نے اشبیلیا میں رکھا ہوا وہ مال غنیمت اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار کرایا جو بیت المال کے حصے کا تھا. کچھ قیمتی تحفے خلیفہ کے لیے بھی تھے. اشبیلیا میں بھی جنگی قیدی تھے، ان میں کاؤنٹ اور عمرا وزرا بھی تھے. انہیں اپنے ساتھ دمشق لے جانے کے لیے تیار کیا گیا. موسیٰ ایک روز اشبیلیا سے جبل تاریخ کو روانہ ہوا. فاصلہ 300 میل سے کچھ زیادہ تھا. راستے میں کئی چھوٹے بڑے قصبے اور 3-4 شہر آتے تھے. موسیٰ کا قافلہ جس قصبے اور جس شہر کے قریب سے گزرتا تھا وہاں کے لوگ اشبیلیا کے لوگوں کی طرح راستے کے دونوں طرف کھڑے، بازو لہرا لہرا کر نعرے لگاتے اور خوشی کا اظہار کرتے اور راستے میں پھول پھینکتے تھے. موسیٰ کے جلوس کے اس استقبال کا اہتمام ایجولیونا نے کیا تھا. اس نے موسیٰ کے راستے میں آنے والی آبادیوں کے حاکموں کو حکم بھیجا تھا کہ موسیٰ کے استقبال کے لیے شہر کے تمام لوگوں کو باہر نکالیں. مورخوں نے موسیٰ کے جلوس کو جس طرح بیان کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ موسیٰ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دربار میں اندلس کی تمام تر شان و شوکت پیش کرنا چاہتا تھا. اس کا مقصد یہ نمائش تھی. اس نے ایک ملک کی فتح نہیں کیا بلکہ وہاں کے زوما کے دلوں پر بھی فتح حاصل کی ہے. موسیٰ اندلس کی جن سرکردہ شخصیتوں کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا ان میں گوت قوم کے سردار وغیرہ تھے، اندلس کے عیسائی سردار تھے، یہ سب باج گزار تھے. چند ایک اندلسی جرنیل قیدیوں کی حیثیت سے ساتھ تھے. یہ بیڑا افریقہ کے ساحل پر خیروان کے مقام پر جا رکا. خیروان مصر اور افریقہ کا دارالعمارت تھا. ایک دو روز وہاں قیام کر کے موسیٰ کا جلوس دمشق کو روانہ ہوا. وہاں سے عرب کے معززین، چند ایک بربر سردار اور کچھ مصری زعما بھی اس جلوس میں شامل ہو گئے. تاریخ اندلس میں مختلف مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ مصر اور افریقہ کے سردار اور سالار موسیٰ کے ارد گرد یوں گھیرا ڈالے ہوئے چلے جا رہے تھے جیسے اسے اشار میں لے رکھا ہو. ان کے انداز غلامانہ تھے. اب سامان کچروں اور گھوڑا گاڑیوں کے بجائے اونٹوں پر لدا ہوا تھا. کچریں جبل تاریخ تک ہی ساتھ آئی تھی. ان سے سامان اتار کر جہازوں اور کشتیوں میں لاد دیا گیا تھا. کیروان سے یہ اونٹوں پر لدا ہوا جا رہا تھا. اونٹوں کو بھی رنگا رنگ اور چمکدار کپڑوں سے سجایا گیا تھا. کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا کہ یہ قافلہ کتنی مدت بعد دمشق پہنچا. یہ کم و بیش 3 مہینوں کی مسافت تھی. البتہ یہ بالکل واضح ہے کہ موسیٰ جمعہ کے روز اس وقت دمشق میں داخل ہوا جب نماز جمعہ کی اذان میں ابھی کچھ وقت باقی تھا. طارق بن زیاد اور مغیث رومی موسیٰ سے بہت پیچھے ہو گئے اور ان کے گھوڑے پہلو بہ پہلو جا رہے تھے. دمشق کا شہر نظر آ رہا تھا. طارق اور مغیث کے چہروں پر ایسے تاثرات تھے جن میں ناراضگی کی جھلک نمایاں تھی. دمشق سے کچھ دور پیچھے موسیٰ نے ایک ایسا مظاہرہ کیا تھا جس کی طارق اور مغیث کو توقع نہیں تھی اور وہ حیران و پریشان تھے کہ موسیٰ جیسے معمر مرد مومن کو کیا ہو گیا ہے. یہ واقعہ تاریخوں میں آیا ہے. خلافت اندلس میں اس کی تفصیلی ذکر ہے. آخری پڑاؤ سے موسیٰ بن نصیر کا ایک قافلہ علی الصبح روانگی کی تیاری کرنے لگا. اسے جمعہ کی نماز سے پہلے دمشق پہنچ جانا تھا. موسیٰ نے روانگی سے پہلے مغیث رومی کو بلایا. طارق بن زیاد وہاں موجود تھا. پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مغیث رومی نے غیر معمولی جنگی مہارت اور شجاعت کا مظاہرہ کر کے قرطبہ کو فتح کیا تھا. وہاں کے گورنر نے شہر فتح ہونے کے بعد بھی بہت مقابلہ کیا تھا. مغیز نے گورنر کو گرفتار کر کے قید خانے میں بند کر دیا تھا اور اب موسیٰ کی اجازت سے اس گورنر کو اپنے ذاتی قیدی کی حیثیت سے دمشق لے جا رہا تھا. وہ گورنر کو خلیفہ کے حوالے بطور تحفہ پیش کرنا چاہتا تھا. دمشق قریب آیا تو موسیٰ کا دماغ پھر گیا. اس نے مغیز کو بلایا. اپنے اس قیدی کو میرے حوالے کر دو مغیز، موسیٰ نے کہا. یہ بڑا اہم قیدی ہے، ایک صوبے کا گورنر تھا، اسے میں خود امیر المومنین کے حضور پیش کر دوں گا. یہ تو میرا قیدی ہے امیر محترم، مغیز نے کہا. آپ مجھے اجازت دے چکے ہیں کہ اسے میں خلیفہ میں کہہ رہا ہوں، یہ قیدی میرے حوالے کر دو، موسیٰ نے شاہانہ روپ سے کہا. لیکن میں امیر المومنین کو یہ تو ضرور بتاؤں گا کہ اس گورنر کو میں نے پکڑا تھا، مغیز نے کہا. اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ میں نے قرطبہ کو کس مشکل اور کتنی قلیل نفری سے فتح کیا تھا. میں تمہیں امیر المومنین کے سامنے نہیں جانے دوں گا، موسیٰ نے کہا. کیوں؟ مغیز نے پوچھا. کیا میں نے کسی بھی جگہ پیٹ دکھائی تھی؟ آپ نے 18,000 نفری سے جو فتوحات حاصل کی ہیں، میں نے ایسی فتوحات 1,000 نفری سے حاصل کی ہیں. کیا آپ مجھے اتنا حق نہیں دے سکتے ہیں کہ میں امیر المومنین سے ملوں؟ نہیں دے سکتا، موسیٰ نے کہا. تمہیں احساس نہیں ہے کہ میں نے تمہاری اتنی عزت افزائی کی ہے جس کے تم حقدار نہ تھے. تم یہودی تھے، پھر تم گوت ہوئے، پھر تم نے اسلام قبول کیا. تم دوسرے درجے کے سالار ہو، لیکن میں نے تمہیں عربی سالاروں کا درجہ دیا. اسلام انسانوں کو درجوں میں تقسیم نہیں کرتا، مغیظ الرومی نے کہا. یہی وجہ ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا تھا. مجھے آپ جتنا ذلیل کر سکتے ہیں کریں، میں مسلمان ہی رہوں گا اور مسلمان ہی مروں گا. اور امیر محترم، میں آپ کو اپنا قیدی نہیں دوں گا. موسیٰ نے اپنے ایک محافظ کو بلایا اور اسے کہا کہ قرطبہ کے عیسائی گورنر کو یہاں لے آئے. محافظ دوڑتا گیا اور مغیظ الرومی کے قیدی کو لے آیا. یہ ہے تمہارا قیدی؟ موسیٰ نے مغیظ سے پوچھا. یہی ہے، مغیظ نے جواب دیا. موسیٰ قیدی گورنر کے پیچھے ہو گیا. اچانک موسیٰ نے تلوار نکالی اور قیدی پر ایسا زوردار وار کیا کہ اس کی گردن صاف کٹ گئی، سر الگ جا پڑا اور دھڑ گر کر کچھ دیر تڑپتا اور ساکت ہو گیا. مغیظ الرومی اور طارق بن زیاد وہاں سے ہٹ آئے. قافلہ دمشق کو روانہ ہوا. مغیظ الرومی اور طارق بن زیاد موسیٰ سے دور پیچھے اکٹھے جا رہے تھے. دونوں کے دلوں پر بوجھ تھا جو ان کے چہروں کے تاثرات سے ظاہر ہوتا تھا. اسلام نے اسی لیے شاہانہ جاہ و جلال کی ممانعت کی ہے، عمرہ اور حکام کے دماغ ٹھکانے رہے، طارق بن زیاد نے کہا. دیکھ لو اتنے معمر اور اتنے زیادہ دانش مند امیر کے دماغ کا کیا حال ہو گیا ہے. مجھے ایک اور شک ہے، مغیظ الرومی نے کہا. عبدالعزیز کی عیسائی بیوی اجولیونا نے اس بڈھے کا دماغ خراب کرنے کے لیے ہی اس کے شاہانہ استقبال کا انتظام کیا تھا. موسیٰ نے اندلس کا امیر اپنے بیٹے عبدالعزیز کو مقرر کیا تھا. قیروان میں آ کر اس نے افریقہ کا والی اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ کو مقرر کیا. مغربی حصے کا امیر اپنے تیسرے بیٹے عبد الملک کو اور باقی علاقوں کا امیر اپنے سب سے چھوٹے بیٹے مروان کو بنا دیا اور دمشق کو روانہ ہو گیا. اس بوڑھے نے اندلس اور افریقہ میں اپنی خاندانی بادشاہی قائم کر دی ہے اور اب یہ اپنے بیٹوں کی تقرری کی منظوری امیر المومنین سے لے گا. کسی ایک بربر کو کہیں کا حاکم مقرر کر دیتا تو ہمارے دل خوش ہو جاتے. تمہاری میز پر بھی اس نے قبضہ کر لیا ہے، مغیظ الرومی نے کہا. یہ امیر المومنین کو بتائے گا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی میز ہے اور یہ اس نے بڑی مشکل سے حاصل کی ہے. اگر اس نے ایسا کیا تو اسے بہت شرمندہ ہونا پڑے گا، طارق نے کہا. میں نے ایک انتظام کر لیا ہے، موسیٰ بن نصیر نے مغیظ الرومی اور طارق بن زیاد کو اپنا دشمن نہیں بنا لیا تھا تو اپنا دوست بھی نہیں رہنے دیا تھا. دمشق میں پہلے ہی قبر پھیل گئی تھی کہ اندلس کے فاتح آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ جنگی قیدی، کنیزیں اور مال غنیمت بھی ہے. دمشق کے لوگ ان کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے اور شہر سے کچھ دور جا کر نعروں سے ان کا استقبال کیا. شہر میں داخل ہوئے تو عورتوں کا ایک ہجوم راستے میں اپنے گھروں کے دروازوں میں اور چھتوں پر کھڑا داد تحسین کے نعرے لگا رہا تھا، عورتیں بازو بلند کیے لہرا رہی تھیں۔ قافلہ ایک وسیع میدان میں رکا اور اونٹوں کو بٹھا کر ان سے سامان اتارا جانے لگا۔ ایک گھوڑ سوار موسیٰ کے پاس آ کر رکا اور وہ گھوڑے سے اترا۔ اس نے موسیٰ کو الگ کر کے ایک پیغام دیا جو کوئی اور تو نہ سن سکا، لیکن یہ پیغام آج تک تاریخ میں محفوظ ہے۔ پیغام خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک کی طرف سے تھا، جس کی حیثیت صرف یہ تھی کہ وہ خلیفہ کا چھوٹا بھائی تھا۔ پیغام لانے والا کوئی معمولی حیثیت کا قاصد نہیں، بلکہ سلیمان کا خاص آدمی تھا۔ سلیمان بن عبد الملک نے آپ کے لیے پیغام دیا ہے، اس سوار نے کہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امیر المومنین ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ کسی بھی وقت ان کا انتقال ہو سکتا ہے، آپ ان سے ملنے نہ جائیں، نہ انہیں کوئی تحفہ یا مال غنیمت کا حصہ دیں، کچھ دن انتظار کریں۔ ان کے انتقال کے بعد امیر المومنین سلیمان ہوں گے، پھر تحفے، کنیزیں اور مال غنیمت ان کو پیش کریں۔ کیا یہ حکم ہے، درخواست ہے یا مشورہ ہے؟ موسیٰ نے پوچھا۔ کچھ بھی سمجھ لیں، پیغمبر نے جواب دیا، میں نے آپ کو پیغام دے دیا ہے۔ سلیمان کو میرا سلام کہنا، موسیٰ نے کہا۔ میں گناہ کبھی نہیں کروں گا کہ سلیمان کے بھائی کی موت کا انتظار کروں، یہ اسے کہنا میں امیر المومنین کے حکم پر آیا ہوں اور ان کے پاس ہی جاؤں گا، اگر خدا نہ خواستہ ان کا انتقال ہو گیا تو ان کا جانشین ان کا بڑا بیٹا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ سلیمان ہی ان کا جانشین ہو، لیکن اس وقت امیر المومنین ولید ہیں، میں ان کے آگے جواب دہ ہوں، جو دینا ہے انہی کو دوں گا اور جو لینا ہے وہ انہی سے لوں گا، میں سب سے پہلے انہی سے ملوں گا۔ نہیں امیر، پیغمبر نے کہا، آپ امیر المومنین سے نہیں مل سکتے، سلیمان ان کا بھائی ہے، اس نے سختی سے منع کیا ہے، امیر المومنین بیمار ہیں اور طبیب نے سختی سے کہا ہے کہ ان کے پاس کوئی نہ آئے۔ سلیمان کا پیغام لانے والا چلا گیا۔ موسیٰ بن نصیر کو بہت مایوسی ہوئی، وہ تو فوراً خلیفہ ولید کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اللہ نے اس کی مراد پوری کر دی، وہ اس طرح کہ کسی نے اسے بتایا کہ طبیب کے منع کرنے کے باوجود خلیفہ ولید مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے جا رہا ہے، وہ نماز پڑھنے نہیں بلکہ نماز پڑھانے جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکے گا، اس کی خواہش تھی کہ وہ آخری بار امامت کی سعادت حاصل کرے۔ وہ مرد حق تھا، ہر لحاظ سے مرد مومن تھا، سلطنت اسلامیہ کی توسیع اور فروغ اسلام میں وہ بہت دلچسپی لیتا تھا۔ محمد بن قاسم کو سندھ پر حملے کی اجازت اسی نے دی اور اس کی پشت پناہی کی تھی، طارق بن زیاد کو اسی نے اندلس پر چڑھائی کی اجازت دی تھی اور اس کی ضروریات کا خیال رکھتا تھا۔ موسیٰ کو جو ہی پتا چلا کہ خلیفہ مسجد میں آ رہا ہے تو اس نے حکم دیا کہ خلیفہ کے لیے جو تحفے اور مال غنیمت الگ کیا گیا تھا وہ فوراً مسجد میں پہنچایا جائے۔ موسیٰ مسجد میں گیا، خلیفہ ولید بن عبد الملک انتہائی نخاہت کے باوجود مسجد میں آ گیا، موسیٰ اسے ملا، طارق بن زیاد اور مغیث الرومی بھی خلیفہ سے ملے۔ خلیفہ پر جذبات کی شدت سے رقت طاری ہو گئی۔ نماز کے بعد موسیٰ نے خلیفہ ولید کو مسجد میں ہی تحفے اور مال غنیمت پیش کیا۔ اس قدر بیش قیمت اشیاء دیکھ کر خلیفہ کی آنکھیں حیرت سے باہر آنے لگی، دیکھنے والے حیرت سے دیکھتے رہ گئے، خالص سونے کی اشیاء کبھی دیکھی نہ سنی تھی۔ خلیفہ کا بھائی سلیمان بھی وہیں تھا، اس کے چہرے پر قہر و غضب کا تاثر تھا اور وہ موسیٰ کو یوں دیکھتا تھا جیسے اس کا بس چلے تو موسیٰ کو زندہ درگور کر دے۔ اس خزانے سے اپنا گھر بھرنے کے لیے ہی تو اس نے موسیٰ کو پیغام بھیجا تھا، وہ کچھ دن ٹھہر جائے، اسے توقع تھی کہ ولید کی موت چند دن ہی دور رہ گئی ہے۔ اب موسیٰ نے ایسی حرکت کی جس کی توقع موسیٰ کے کردار کے آدمی سے نہیں کی جا سکتی تھی۔ اندلس کی تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے جو تمام مستند مورخوں نے لکھا ہے۔ موسیٰ نے دوسری اشیاء پیش کر کے آخر میں سونے کی وہ میز پیش کی جو طارق بن زیاد کو تلے تلا کی فتح کے بعد حاصل ہوئی تھی۔ یہ میز تاریخ کے لشکر کے مجاہدین نے ایک گھوڑا گاڑی کو روک کر راہبوں سے لی تھی جو اس گاڑی میں سوار تھے اور تلے تلا سے بھاگ رہے تھے. یہ میز حضرت سلیمان علیہ السلام کی بتائی گئی تھی.
پیشکش ڈرائیور ٹیم.